یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
السلام سے توسل نصیب فرمایا. اگر امکانات پہ سوچیں 1400 سال کے فاصلے سے کتنا امکان تھا کہ ہم امام حسین تک پہنچتے, تو امکان بہت کم تھا, لیکن خدا نمتعال نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کے اس فرش اعضا تک پہنچا دیا. یہ خدا نمتعال کی بے پناہ نعمت ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پروردگار عالم ان محبتوں کے صدقے میں, ان الطاف کے صدقے میں ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرمائے. نسلاً بعد نسلاً ہماری تمام نسلوں کو, ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے تابع داروں جانصاروں میں قرار فرمائے. ان کے وارث کے نصرت کی سعادت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے, نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے, تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم نے دین مبین کو اسلام تعبیر فرمایا ہے. فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, خدا کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبہ تک جو کچھ خدا تعالیٰ نے دین کے اندر نازل فرمایا, وہ سب کا سب اسلام ہے. اس خاطر دین کے اندر بہت ساری تعلیمات ایسی ہیں جو مشترکہ تعلیمات ہیں, کسی بھی نبی کے دور میں, کسی بھی اللہ کے اولو العزم نبی کے دور میں, اس تعلیمات کے اندر فرق نہیں آیا. شریعتیں تبدیل ہوتی ہیں, منہاج جس کو کہتے ہیں شریعت راستہ, منہاج طریقہ, یہ تبدیل ہو سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نماز فجر اس طرح سے نہ ہو جس طرح سے اللہ کے رسول کے زمانے میں, لیکن یہ سوچنا ناممکن ہے کہ بندگی نہ ہو, بندگی وہی ہے. یہ ممکن ہے کہ مثلا شریعت نبی خدا کے زمانے میں, شریعت نبی خدا میں روزے کا تصور ایسے ہو جیسے ہمارے پاس ماہ مبارک رمضان کے اندر ہے, کسی اور شریعت کے اندر روزہ کسی اور طرح سے ہو, یا روزے کے ایام مختلف ہوں, یہ ہو سکتا ہے. لیکن ہم یہ سوچیں کہ اصلا اللہ کی راہ میں روزے کا تصور ہی نہیں تھا, اس قسم کی عبادت کا تصور نہیں تھا, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ سب مشترکات ہوتی ہیں, خدا نے پابند کیا. یہ جو دین کی تعلیمات میں آپ کو مشترکات ملتی ہیں وہ اسی خاطر ہے. آپ مثلا کسی ایسے اہل آخرت عیسائی سے ملیں, اہل آخرت حتیٰ یہودی سے ملیں, اہل آخرت مختلف ادیان کے لوگوں سے ملیں, آپ کو لگے گا جیسے لغت ایک ہی ہے, ایک ہی جیسی باتیں کرنے لگتے ہیں. صرف مشکل یہ ہے کہ آپ ان کے بھی اہل آخرت تک پہنچیں اور اپنے بھی اہل آخرت تک پہنچیں. ان کے اندر بھی اہل دنیا موجود ہیں, ہمارے اندر بھی اہل دنیا موجود ہیں. آپ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ میں مثلا فنا دین کے عالم سے ملا, وہ اہل دنیا تھا. بھائی اس طرح تو دین اسلام کے اندر پتہ نہیں کتنے علماء ہیں جو اہل دنیا ہیں, بظاہر علماء ہیں. آپ اہل آخرت سے ملیں، اپنی زندگی کے اندر بھی حتی الامکان کوشش کریں، چاہے وہ آپ کے مکتب فکر سے ہے، چاہے وہ آپ کے مکتب فکر کے باہر ہے، چاہے وہ آپ کے مذہب کے اندر ہے، چاہے آپ کے مذہب کے باہر ہے، چاہے دین کے اندر ہے، چاہے دین کے کسی اور دین کا ماننے والا، کوشش کریں اہل آخرت تک پہنچ جائیں. ان اہل آخرت کے اندر بھلائی کا بہت امکان ہے. لہذا مثلاً کیوں ایسا ہوتا ہے، ہم بعض اوقات کچھ جگہوں کے اوپر جاتے ہیں، مثلاً دیکھتے ہیں ہے دینی عبادت گاہ لیکن دین کا کوئی اثر نہیں ہے، وہاں پہ رمق بھی نہیں ہے، کوئی نشان نہیں ہے، کوئی تأثر نہیں ہے. آپ جاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں نہیں، روح کے عنوان سے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا ہوا یہاں پہ. پھر بعض اوقات کسی اور جگہ کے اوپر جاتے ہیں جو بظاہر دینی جگہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ جا کے احساس کرتے ہیں کچھ ہے یہاں پہ، مثلاً واقعاً پاکیزگی نظر آتی ہے. اب شاید کہنا شاید اس کو اچھا نہ ہو، لیکن مثلاً واضح طور پہ ہم دین عیسائیت کے اندر بعض شخصیتوں کے اندر پاکیزگی دیکھتے ہیں، واقعاً پاکیزگی ہے. اب یہ کہ وہ شخصیتیں تھیں جو مثلاً ختمی مرتبت کی تشریف آوری سے پہلے دین عیسائیت پہ تھے، تو قطعاً پھر تو امکان ہے کہ پاکیزہ ہوں، اولیاء الہی میں سے ہوں. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اولیاء الہی نہیں آئے تھے؟ کیا بڑے بڑے اولیاء ہیں ان کی شریعت کے اندر، اور یہ تو سب معترف ہے. خدا متعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمائے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں، خدا متعالیٰ نے قدر کی اس کی، خدا متعالیٰ نے ان کا حساب کتاب جدا رکھا ہے. وہ آنسو بہانے والے کہاں ہیں؟ پھر شاید پتہ بھی نہیں چلا ہو کہ بھائی کہاں گئے. تو ہمیں اپنی زندگی میں کوشش کرنی پڑے گی کہ اس بنیادی طور پر اہل آخرت تک پہنچیں، اہل آخرت کے ساتھ توسل کریں، ان کے ساتھ ملیں جنہیں. توسل کا مطلب ملنا ملانا، رابطہ کرنا، اور اس کے نتیجے میں ایک ماحول بنتا ہے، ایک نظام بنتا ہے جو انسان کے ذہن کے اوپر اثر ڈالتا ہے. کیوں خدا تعالیٰ نے مثلاً اپنے دین کے اندر اس بات کو برا قرار دیا ہے کہ لوگ اہل دنیا کے ساتھ بیٹھیں؟ مثلاً روایت کے اندر موجود ہے، اس کو مجالسہ تعبیر کرتے ہیں، مجالسہ اٹھنا بیٹھنا، جلوس برخاست یعنی بیٹھنا اٹھنا. فرمایا مجالسہ تو اہل الہوا، جو ہوا و ہوس کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے سے تمیت القلب، قلب مر جاتا ہے. اچھا، اب قلب اگر ہم نے کچھ دس دنوں کے اندر جو کچھ کام کیے ہوں ان میں سے ایک کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ سمجھ میں آ گیا ہو قلب کسے کہتے ہیں. قلب عرض ہوا تھا یہ وہ عقل عملی ہے کہ جو اپنی پاکیزگی کو حاصل کرتی ہے عمل کے ذریعے سے. ایک عقل نظری تھی، تھیوریٹیکل عقل ہے جس کا کام پڑھنا پڑھانا، لکھنا لکھانا، سننا سنانا. ایک پریکٹیکل عقل ہے، یہ پریکٹیکل عقل عمل کے نتیجے میں پاکیزگی حاصل کرتا ہے. یہ جو پریکٹیکل عقل ہے اس کو روایات قلب تعبیر کرتی ہیں. اس قلب کے دو فنکشن ہیں، ایک فنکشن تو یہ کہ یہ عمل کرتا ہے، جہاں یہ عمل کر رہا ہوتا ہے وہیں اس کو نورانیت مل رہی ہوتی ہے. جیسے ہی نورانیت ملتی ہے یہ اب آسمانی علم حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ اگر دو تین جملے آپ نے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیے اور اس کے اوپر کام کر لیا، میرے خیال میں یہاں پہ کی ہے ایک. میں اس کو دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. ایک عقل ہے جس کا کام سیکھنا سکھانا ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، اس کو نظری عقل کہتے ہیں، تھیوریٹیکل عقل. اس کو علیحدہ کر دیجیے، یہ ضروری ہے. یہ جو ہم اور آپ کر رہے ہیں ایک طریقے سے عقل نظری ہے، سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا. جب انسان بنیادی طور پہ تھوڑا بہت سیکھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اب اس کے اندر ایک گراؤنڈ بنتا ہے. کس بات کا گراؤنڈ بنتا ہے؟ کام کرنے کا. یہ جو کام کرنا شروع کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں عقل عملی، پریکٹیکل عقل. اچھا، یہ جو عقل عملی ہے اس کا لفظ ایک طرف سے عقل ہے، اس کا مطلب ہے یہ فیصلے کرے، دوسری طرف سے عملی ہے، عمل کرے. عقل عملی فیصلے کرتی ہے عمل کے لیے، لیکن اس کے بعد ایک نئی داستان شروع ہو جاتی ہے. یہ کہانی کا جو دوسرا رخ ہے یہ ہماری نظروں سے چھپا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ میرے جیسے ان کی نظروں سے کہہ دیجئے، وہ یہ ہے کہ جب یہ عقل عملی اپنا کام شروع کرتی ہے تو پھر اس کے اندر ایک نورانیت آتی ہے خالص عمل کے نتیجے میں. مثلا اس نے پرخلوص وضو کیا، پرخلوص نماز پڑھی، یہ عقل نے فیصلہ کیا، پرخلوص نماز پڑھے، پرخلوص عبادت کرے. یہ جو اس نے کام کیا اس کے نتیجے میں ایک نورانیت آتی ہے. جیسے ہی نورانیت آنا شروع ہوتی ہے یہ عقل عملی ایک نیا عنوان لیتی ہے. یہ عنوان کیا ہے؟ یہ عنوان ہے قلب. اسی عقل عملی کو جس نے فیصلہ کیا تھا کہ مجھے عبادت کرنی ہے, اب ہم ایک نیا عنوان دیتے ہیں. یہ سمجھ لیجیے سائملٹینیس عنوان ہوتا ہے قلب. اچھا, اب یہ جو قلب ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جیسے جیسے عمل کرتا رہتا ہے اس کی نورانیت بڑھتی رہتی. نورانیت بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ نورانیت کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو کوئی ایسا علم ملتا ہے, اس کو کچھ ایسی فیورز ملنے لگتی ہیں جو پڑھنے پڑھانے سے نہیں آنی تھیں, یہ کرنے سے آئی ہیں. اگر آپ ایک لفظ استعمال فرماتے ہیں میں اور آپ, توفیق, شاید توفیق یہاں پر ہے. توفیق یہاں پر کہ مثلا میں نے ایک کام کیا اپنی والدہ کے لیے, اپنے والدین کے لیے, بھائیوں کے لیے, مثلا انسانوں کے لیے, یہ عقل عملی نے کام کیا, پرخلوص کام ہو گیا. پرخلوص کام ہو گیا, اس قلب کے اوپر نورانیت آئی. یہ جو نورانیت آئی اس نورانیت نے مجھے ایک اور توفیق دے دی, ایک نیا چیپٹر کھول دیا میرے لیے. یا مثلا کیا ہوا, ایک نیا علم مل گیا. اچھا, یہ علم پڑھنے پڑھانے سے آیا ہے؟ نہیں, یہ کرنے کے نتیجے میں آیا ہے. کرنے کے نتیجے میں آیا. وہ جو ہمارے پاس روایات ہیں کہ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو, جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا, کون سی عقل کو سکھائے گا؟ نظری کو یا عملی کو؟ عملی کو. خدا اس کو سکھاتا ہے, اس کا نام ہے قلب. خدا اس کو سکھانا شروع کر دیتا ہے. اگر خدا کی طرف سے عقل عملی یا قلب کے اوپر نورانیت علم کی صورت میں آنا شروع ہو جائے, سمجھ لیجیے کام آسان ہو گیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, کام آسان ہو گیا. اب آگے کا راستہ بالکل کلیئر. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ, جس کو خدا ہدایت دے وہ ہدایت پا گیا. یہ کون سی ہدایت ہے بھائی؟ جس کو خدا ہدایت دے وہ ہدایت پا گیا. تو خدا تو اپنے نفس کے ذریعے سے سب کو ہدایت دیتا ہے. نہیں, یہ وہ ہدایت نہیں ہے. یہ وہ والی ہدایت ہے جو عقل عملی کے کام کے نتیجے میں خدا دیتا ہے. یہ والی ہدایت اگر خدا کی طرف سے کسی کے قلب کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائے, اس میں پھر گمراہی کا کوئی امکان نہیں رہے گا پھر. لیکن یہ ہدایت کسب نہیں ہے, یہ انعام ہے. پھر یہ آپ پڑھنے سے کسب نہیں کر سکتے, یہ آپ کو انعام میں لینی پڑے گی خدا نے متعال سے. تو نظام یہ نظام ہے. اچھا, اب دیکھیے یہ کتنا, اس نظام کو اگر آپ نے اور میں نے جان لیا, سمجھ لیا, دل میں آ گیا, تو پھر ایک سوال ہے جو لوگ کرتے ہیں. انہوں نے اتنا پڑھا ہے, ان کو نہیں پتا کہ یہ کرنا چاہیے. اصل سوال غلط ہے. جو پڑھا ہے وہ عقل نظری سے پڑھا ہے, جو کرنا کرانا ہوتا ہے وہ عقل عملی سے ہوتا ہے. تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ بھائی اس نے اتنی عبادتیں کی ہیں پھر یہ ٹیڑھا کیوں نکلا ہے. یہ بات تو صحیح ہے کہ بھائی جب اتنی عبادتیں کر لی تھیں, پرخلوص عبادتیں کر لی تھیں, تو خدا کی طرف سے قلب کے اوپر افاضہ ہونا چاہیے تھا, نورانیت برسنی چاہیے تھی. وہ نورانیت کیوں نہیں برسی؟ اب یہ غلط راستے پہ کیوں چل رہا ہے؟ یہ بات صحیح ہے. لیکن یہ کوئی کہے کہ اتنا پڑھا تھا اس نے کیا کیوں نہیں؟ بھائی پڑھنا فیکلٹی دوسری ہے, کرنا کرانا, خدا کی طرف سے ہدایت ملنا, گمراہی سے محفوظ ہو جانا, نورانیت حاصل ہونا, یہ فیکلٹی دوسری ہے. اس کا نام عقل عملی ہے جس کو ہم قلب تعبیر کرتے ہیں. اچھا, اب مجھے اور آپ کو یہ بات دیکھنا پڑے گی, یہ جو دس دن ہم لوگ آئے, ہمارے قلب میں کتنی نورانیت آئی. میں نے نہج البلاغہ کی کئی صفحات پڑھ لیے, آپ نے سن لیے, ادھر ادھر سے بھی میں نے بہت کچھ عرض کرنے کی کوشش کی, آپ نے سن لیا. یہ ہو گیا عقل نظری. عقل عملی میں کیا نصیب ہوا, نورانیت میں کیا ملا؟ اور وہ جو خدا نے متعال فرماتا ہے, من یتق اللہ یجعل له مخرجا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اس کے بعد یہ ہوگا. یہ سب اس قلب کی کارروائی ہے. من یتق اللہ, جو تقوی خدا اختیار کرے, یجعل له مخرجا, خدا نے متعال اس کے لیے راہ نجات بنا دے گا. یہ راہ نجات کیسے بنائے گا؟ یہ ایسے بنائے گا کہ اس کے قلب کے اوپر ایسی نورانیت ڈالے گا, اس کو پتہ چل جائے گا مجھے کرنا کیا ہے. یرزقہ من حیث لا یحتسب, ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ایسے علوم نصیب ہونا شروع ہو جائیں گے جو کتابوں سے نہیں حاصل ہو پائیں گے, خدا نمتہ نصیب فرمائیں گے. البتہ اس کو کوئی بہانہ نہ بنائے کہ اس وجہ سے میں کتاب نہیں پڑھتا ہوں, اس وجہ سے میں علم حاصل نہیں کرتا ہوں. نہیں, مقدمہ وہیں سے شروع ہوگا. کوئی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ابتدا بساکن زیرو سے شروع کرے, عقل عملی شروع ہو گئی, نورانیت, ایسا نہیں ہوتا. پہلے یہاں سے شروع کرنا پڑتا ہے, پہلے تھوڑا بہت حاصل ہوتا ہے علم, اس کے بعد پھر انشاءاللہ خدا تعالیٰ توفیقات اور اضافہ فرماتا ہے. تو اس طریقے کا یہ نظام ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو بہت بڑی مشکل ہے, ہمیں یہ نظام سمجھ میں نہیں آ کے دے رہا ہے. ہم لوگ نظام جانے بغیر یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہونا کیا ہے. اگر کسی کو یہ نظام سمجھ میں آ جائے تو وہ ایک ایک سٹیپ اٹھائے گا, سوچا سمجھا, تو وہ مثال کے طور پر دسیوں کتابیں پڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا. وہ کیا کوشش کرے گا؟ کیا کہا, کم پڑھوں عمل کروں. مثلا آیت اللہ العظمیٰ بہجت مرحوم ارشاد فرماتے تھے, کہتے تھے کہ جامع السعادہ کتاب, جس کا اردو میں ترجمہ عروج السعادہ ہوا, نفیس ترین کتابوں میں سے جو علم اخلاق کے اوپر تاریخ تشیع میں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ کتاب ہے. فرماتے تھے ہر روز جامع السعادہ کا آدھا صفحہ پڑھو اور عمل کرو. فرماتے تھے یہ تزکیہ نفس کا نسخہ ہے. آدھا صفحہ پڑھو عروج السعادہ کتاب کا, آدھا صفحہ پڑھو عمل کرو, یہ تزکیہ نفس کا نسخہ ہے, اس پہ عمل کرو. ہم سب کے سامنے نسخہ موجود ہے کہ بھائی اس قلب کی نورانیت کو بڑھاؤ. اچھا, قلب کی نورانیت میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ گناہ, ہوا و حوث. ابھی روایت پڑھی میں نے آپ کی خدمت میں, اہل ہوا و حوث کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا قلب کو مار دیتا ہے. کتنی عبادتیں کروں گا دل میں تھوڑی سی نورانیت آئے گی, میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھ گیا جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. دنیا کے لیے زندہ ہے, دنیا کے لیے جیتا ہے, دنیا کے لیے سوچتا ہے, دنیا کے لیے کرتا ہے, میں اس کے ساتھ بیٹھا, تھوڑی دیر بیٹھا, وہ جس کو کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. میرے دماغ میں بھی دنیا کی طرف توجہات آنا شروع ہو گئیں. پتہ نہیں میں نے کتنی نورانیت حاصل کی تھی, کتنی محنت کر کے یہ سب برباد کیا میں نے. ہاں, ایک دفعہ آپ کا کام پھنس گیا ہے اس بندے کے ساتھ, مثلاً آپ کو ملنا ہے, جبر ہے, اجبار ہے, کوئی دوستی محبت تھوڑی ہے, جبر و اجبار میں کہیں ملنا پڑ گیا, بھی علیحدہ معاملہ ہے. ایک دفعہ عمدن قصدن اس کے ساتھ رابطہ بنایا ہوا ہے, دوستی بنائی ہوئی ہے, بھائی چارگی کی ہوئی ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ, کیوں کی ہوئی ہے؟ یہ کام آئے گا. کس کام آئے گا؟ دنیا بسانے میں کام آئے گا, یا یہ کہو آخرت مٹانے میں کام آئے گا؟ کس میں کام آئے گا؟ جس کام میں یہ آئے گا اس میں خدا کے نظام کا کوئی حصہ کام نہیں آ سکتا. اگر شیطان کا ایک ٹکڑا کام آ سکتا ہے تو خدا کے نظام کا بھی تو کوئی ٹکڑا ہوگا جو یہی کام کرے گا, وہ کیوں نہیں کام آ سکتا؟ تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. اس طرح سے ہمارا ایک نظام بن جائے گا, ہماری زندگی بنے گی, ہم اس کے اوپر عمل کریں گے, دل کی نورانیت بڑھے گی, اللہ کی طرف سے علم بڑھے گا, اس کے نتیجے میں بڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, اور تیزی سے جائیں گے, اور وہ فیوز و برکات جو خدا تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے. آج آخری دن اس سلسلے کا یہاں پر, اور اس کے عنوان سے چند منٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ سے تعلق ایک عجیب انسان کے اندر تحول لے کر آ سکتا ہے, تبدیلی لے کر آ سکتا ہے. اب نہج البلاغہ کو زیادہ دیر پڑھیں, پڑھتے رہیں, تھوڑی دیر میں آپ احساس کریں گے کہ آپ جیسے امیر المومنین کی منطق سے سوچنا شروع کر رہے ہیں. مثلا امام نے فرمایا, تم نے کیوں قناعت کی عزت کو ترک کیا؟ اگر آپ نے یہ جملہ کئی دفعہ پڑھ لیا, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا قناعت میں کون سی عزت ہے. کچھ منطق وہ ہونے لگتی ہے. اس اعتبار سے میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا, میرے لیے تو یہ اپنی زندگی کے بہت تاریخی دن بن جاتے ہیں کہ جو میں نہج البلاغہ کے اوپر چند منٹس ہی صحیح کام کروں اور مجھے اس عظیم الشان کتاب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع مل جائے. کوشش کریں زندگی کا حصہ بن جائے کسی طریقے سے, نہج البلاغہ سے, قرآن کریم سے ہمارا کوئی رابطہ, مستقل رابطہ چلتا رہے. اور مجھے خود اندازہ ہے کہ یہ تھوڑا سخت ہوتا ہے, تھوڑا سخت ہے, اپنے نفس کو اس معاملے کے اندر مارنا آسان نہیں ہے, لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. اور سوچا سمجھا رابطہ, جس کا مطلب صرف الفاظ سے کھیلنا نہیں ہے بلکہ کچھ سیکھنا, واقعاً کچھ سیکھنا. تو میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, یہ جو آپ چند دن یہاں پہ تشریف فرما تھے, آپ تشریف لائے اور آپ لوگوں کی نورانیت سے ظاہر ہے کہ آپ کی تشریف آوری سے جو نورانیت بنتی ہے اجتماع مومنین کی اپنی ایک نورانیت ہوتی ہے، قطعاً ایسا ہے، اجتماع مومنین کی اپنی ایک نورانیت ہے۔ خدا کا نظام یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جب لوگ ملتے ہیں تو خدا ان کا جو مجموعی تأثر ہوتا ہے وہ گناہوں سے نہیں دیتا، ان کے اچھے اعمال سے دیتا ہے۔ جب لوگ ملتے ہیں تو گویا خدا کیا کرتا ہے کہ جو اچھی تأثر ہے وہ سب کا جمع کر لیتا ہے اور کہتا ہے ملنے کے صدقے میں گناہوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ابھی اب ایک آدمی ہے یہاں پہ نماز شب پڑھتا ہے، ایک آدمی قرآن اچھا پڑھتا ہے، ایک آدمی فاتحہ اچھا پڑھتا ہے، ایک آدمی صلہ رحم میں اچھا ہے، ایک آدمی غریبوں کے کام آتا ہے، ایک آدمی ظلم سے لڑتا ہے، سب کے ملنے سے خدا ایک تأثر بناتا ہے۔ اچھا اس میں گناہگار بھی تو مختلف صنف کے ہیں، ایک والدین کا احترام نہیں کرتا ہے، خدا متعال کہتا نہیں اجتماع کے صدقے میں میں گناہوں کو نظر انداز کر رہا ہوں، گناہوں کو نظر۔ جماعت کا فائدہ یہیں پر ہے، نماز جماعت میں، بھائی جماعت میں گناہوں کا بھی تو اجتماع ہے، جہاں ثوابوں کا اجتماع ہے گناہوں کا بھی تو اجتماع ہے، لیکن خدا اجتماع کے صدقے میں گناہوں کی تاثیر ختم کر دیتا ہے۔ تو ایک عجیب روایت ہمارے پاس ہے، فرمایا دوسروں کو دعا دو، کیوں؟ فرمایا یہ دعا زیادہ قبول ہوگی، آپ مجھے دعا دیں آپ کی یہ دعا زیادہ جلدی قبول ہوگی۔ کیوں؟ فرمایا جس کے لیے دعا کی گئی ہے اس زبان سے اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ مثلا آپ نے میرے لیے دعا کی، اب میں نے کچھ گناہ کیے ہیں، اس زبان سے نہیں کیے، اس زبان سے کیے، اس زبان سے اپنے لیے دعا مانگوں گا شاید قبول نہیں ہوگی، لیکن اسی زبان سے دوسرے کے لیے دعا مانگوں گا قبول ہو جائے گی، اس نے اس زبان سے گناہ نہیں کیے۔ اتنا خدا کی رحمت اس معاملے کے اندر عجیب ہے، اجتماع کا ایک اثر ہے۔ آپ تشریف لائے الحمدللہ رب العالمین، اس کی ایک نورانیت ہے، اس نورانیت کے صدقے میں ہم نے نہج و بلاغت سے کچھ سیکھنے کی کوشش کی، اس کو ایک تو ایک باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ اگلے سال کے لیے جو میرا ارادہ ہے، ابھی تک پروردگار نے زندگی دی، طاقت دی، فہم شعور دیا، توفیقات نصیب ہوئیں، تو میں انشاءاللہ نہج و بلاغت کو ہی جاری رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں نہیں چاہتا کہ جو موقع خدا متعالی نے اب نصیب کر دیا ہے تو میں اتنی آسانی سے اس کو چھوڑوں۔ ہاں آپ ایک زمانے میں تھک گئے، میں توفیق سے محروم ہو گیا، ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن انشاءاللہ پروردگار عالم نے سعادت نصیب فرمائی تو اگلے سال انشاءاللہ پھر دوبارہ نہج و بلاغت کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور ایک توسل مولا امیر المومنین سے یہیں پہ کر لیتے ہیں کہ مولا نہج و بلاغت سے ہمارا رابطہ منقطع نہ ہو، انشاءاللہ وہ امام ہمیں اپنے کلام کو سننے کی سعادت سے محروم نہ فرمائے، انشاءاللہ امام کے حضور التجا کو پیش کرنے کے لیے کہ اس کی نورانیت، ان کے کلام کی نورانیت ہمارے قلوب کے اوپر اثر کرے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اب یہ تھا کہ مختلف طریقوں سے امام نے لوگوں کی کیفیتوں کو بیان فرمایا ہے، میں صرف چند جملات اس میں سے عرض کروں گا، کس طریقے سے امام جو تعریف فرماتے ہیں، کون عقل مند ہے، کون بے وقوف ہے۔ ہماری دنیا میں تعریف کچھ اور ہے، امام کی تعریف کچھ اور ہے۔ امام کچھ خطبوں کے اندر امام نے راہ عمل دیا ہے، مکمل راہ عمل، یہ کرو یہ کرو، انسان کو چاہیے یہ کرے۔ میرے خیال میں اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو خطبہ نمبر 82 تھا شاید، جہاں پر اس ترتیب کے اندر خطبہ نمبر 85 اور 86، آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا، یہ جو جعفری صاحب کی ترتیب ہے خطبہ نمبر 85 86، اور دوسری ترتیب میں ظاہر ہے وہ 84 اور 85 بن جائے گا، 84 85، مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب میں، وہ ضرور دیکھ لیجیے گا کہ کس طریقے سے امام نے راہ عمل دیا۔ جو اس وقت آپ کی خدمت میں مختصر ساز کروں گا وہ یہ خطبہ نمبر 101 ہے، جو مفتی جعفر صاحب کے پاس، مفتی جعفر حسین صاحب کے پاس 101 ہوگا، یہاں پہ 102 ہے، یہاں پہ 102 ہے۔ فرمایا العالم من عرف قدره وكفى بالمرء جهلا الا يعرف قدره، دانا وہ ہے، عالم وہ ہے، عالم ہمارے یہاں تو کہتے ہیں ظاہر علم دین کو مستقل اپنے لیے انتخاب کرنے والا، مثلا جیسے کوئی طالب علم ہو گیا، وہ مثلا نجف گیا ہے، قم گیا ہے، حوزات علمیہ گیا ہے، مدارس گیا ہے، اس کو ہم عالم تعبیر کرتے ہیں۔ ظاہر امیر المومنین عالم تعبیر فرما رہے ہیں وہ جو جانتا ہے، جو عقل مند انسان ہے، چاہے وہ حوضہ گیا یا نہیں گیا، اس زمانے میں حوضات تھا بھی نہیں، حوضات تھے بھی نہیں اس طریقے سے، سب لوگ حضرت میسم تمار کھجور بیچتے تھے، عالم تھے، مثلاً کوئی سبزی بیچتا تھا، عالم تھا، تو عالم کون ہے؟ فرمایا العالم من عرف قدرہ، عالم وہ ہے جو اپنی قدر و قیمت جانتا ہو. صحیح، کیا مطلب قدر و قیمت جانتا ہو؟ مثلا یہ ہے کہ اگر میں اپنے نفس کو دنیا کے اوپر بیچوں تو میں نے اپنی قیمت کتنی لگائی؟ دنیا. فرمایا یہ اپنی قدر و قیمت سے جاہل ہے. عالم وہ نہیں ہے جس کے پاس علم کا انبار ہے، علم کا ڈھیر ہے، جو میں نے عرض کیا وہ یا تو میوزیم ہے یا وہ بینک ہے. عالم وہ ہے جو اپنی قدر جانتا ہے. قدر جانتا ہے کیا مطلب؟ وہ جانتا ہے مجھے اس گناہ کے اوپر اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا ہے، میری قیمت خدا کی محبت ہے، خدا متعال کی نظر لطف ہے، آخرت کے مقامات ہیں، میں کیوں اس کے اوپر اپنے آپ کو ختم کروں. العالم من عرف قدرہ، عالم وہ ہے کہ جو اپنی حقیقت اور حیثیت پہچانتا ہے. اور جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان اپنی قیمت نہ جانتا ہو، نہ سمجھے کہ مجھے کیوں خلق کیا ہے، نہ سمجھے کہ مجھے کس طرف چلنا ہے. اب اگلے جملے کی خاطر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وَإِنَّا مِنْ أَبْغَزِ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کے نزدیک مبغوض ترین شخص، یعنی جس سے خدا کا سمجھ دیجیے کوئی تعلق نہیں ہے، خدا کہتا ہے اس کو چھوڑ دو، اس کا معاملہ ہم سے ختم. اور جیسے کہ روایت میں فرمایا خدا کبھی بھی ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑ، اپنی نظر لطف سے محروم نہ فرما. امیر مومنین فرمانے ابغض الرجال کون ہے؟ وَإِنَّا مِنْ أَبْغَزِ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَعَبْدًا وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ جَائِرًا عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ سَائِرًا بِلَا دَلِيلِ. بدترین شخص وہ ہے جس کو خدا نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ جَائِرًا عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ، ترجمہ میں فرمایا خدا نے اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیا ہے، وہ راہ راست سے منحرف ہو کر کسی دلیل اور کسی ہم رہبر کے بغیر چل کھڑا ہوا ہے. کیا مطلب؟ آپ کچھ لوگوں سے پوچھیں یہ تم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہو؟ بس یوں ہی. بس یوں ہی کیا مطلب؟ اس کا مطلب بہت خطرناک ہے. میں نے اپنی زندگی کے فیصلے کسی دلیل پہ نہیں کیے، یوں ہی چل رہا ہے معاملہ. امام فرما رہے مبغوض رجال، مبغوض ترین انسان یہی ہے. کیوں یوں ہی چل رہا ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ بھائی جو سب کر رہے تھے میں نے بھی کر لیا، یہ دلیل ہے. اب آپ تصور فرمائیے جو معاشرے برے بنتے ہیں ظالموں کی وجہ سے نہیں بنتے، وہ چند فیصد ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بنتے ہیں جنہوں نے بلا دلیل ظلم کو قبول کر لیا، بلا دلیل زندگی گزار دی. بھائی تم نے یہ کیوں کیا؟ سب کر رہے تھے، یوں ہی کر لیا، میں نے زیادہ سوچا نہیں تھا اس پہ. کیوں نہیں سوچا؟ امام فرمانے تم بدترین شخص بن گئے. دیکھیے ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں اسی لیے عرض کروں، خدا کے نزدیک مبغوض ترین شخص. اب امیر مومنین فرمانے مبغوض کچھ بچا ہے پہ؟ اس کو خدا پسند نہیں کرتا، کسی طرح پسند نہیں کر رہا. کون ہے وہ؟ خدا کے نزدیک مبغوض ترین شخص وہ ہے کہ خدا نے اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیا، وہ راہ راست سے منحرف ہو کر کسی دلیل کے بغیر چل کھڑا ہوا. آگے کیا ہوگا؟ ان دو یا الی حرث الدنیا عمل، اگر دنیا کے لیے بلایا جاتا ہے عمل کرتا ہے. وہ ان دو یا الی حرث الاخرت کسل، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، کھیتی کو، زراعت کو کہتے ہیں حرث. اگر اسے کہا جاتا ہے دنیا کی کھیتی ہے، یہاں آؤ میرے ساتھ بزنس کریں گے، پیسہ کمائیں گے، تمہاری شہوتوں کو پورا کریں گے، بھاگا بھاگا آئے گا. وہ ان دو یا الی حرث الاخرت کسل، اور جیسے ہی اس کو کہا جائے یہ کام کرو اللہ کی راہ میں بڑھیں گے، یہ کسل ہے، سست پڑ گیا، انکار نہیں کر رہا ہے، امام فرما رہے ہیں سست پڑ جاتا ہے، طاقت ہی نہیں ہے اس کے اندر، عمل ہی نہیں ہے کوئی، یہ مبغوض ہے، اللہ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے. ان دو یا الی حرث الدنیا تھے عمل، اگر دنیا کی کھیتی کے لیے بلایا جاتا ہے بھاگا بھاگا آتا ہے. وہ ان دو یا الی حرث الاخرت کسل، آخرت کی بات ہوتی ہے سست پڑ جاتا ہے، کاہل ہو جاتا ہے. کانما عمل لہ واجب علیہ، گویا دنیا کے جو کام یہ انجام دے رہا ہے وہ تو اس پر واجب ہیں، اور آخرت کے جن کاموں میں سستی کر رہا ہے وہ اس سے ساقط ہیں۔ تو میں تم پہ دنیا پہ واجب نہیں تھی، تم پہ آخرت واجب تھی، آخرت کے لیے تم میں سستی کیوں ہے، دنیا میں اتنی چستی کیوں ہے، دنیا کو بھی تمہیں آخرت کے لیے کرنا تھا۔ اچھا، میں اب جو بعض اوقات سوچتا ہوں، مثلا اگر میں گفتگو کرتے ہوئے آپ سے کہوں نا یہ تو دنیا کا سب سے برا کام ہے، آپ کے پاس بہت مارجن ہے، آپ کہیں یہ مثلا مولانا نے ایسے ہی کہہ دیا دنیا کا سب سے گندا کام ہے، ٹھیک ہے شاید سب سے گندا نہیں ہوگا، بیچ کا گندا ہوگا، تھوڑا گندا ہوگا، مولانا نے یوں ہی کہہ دیا، آپ کے پاس مارجن ہے۔ اگر امیر المومنین فرمائے کوئی مارجن ہے، ایک فیصد بھی نہ ہوتا تو کیوں کہتے؟ جو صیغہ استعمال فرمایا ہے وہ میں عربی میں دیکھ رہا ہوں، وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الرِّجَالِ، سب سے زیادہ مبغوض اللہ کے غصے کا شکار شخص یہ ہے، اس پہ سب سے زیادہ خدا کا غصہ آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ بلا دلیل زندگی گزار دی۔ زیادہ تر لوگ معاشرے میں کیسے ہیں؟ ایسے ہی ہیں بھائی، پوچھو تم نے یہ جو کیا تم نے کوئی حق انتخاب استعمال کیا ہے؟ تم نے ایک چیز انتخاب کی ہے، یہ کرنا ہے مجھے زندگی میں، کوئی دلیل نہیں، یوں ہی۔ امام فرمائے تم سب سے بدتر ہو، کیوں سب سے بدتر ہے یہ؟ کیوں؟ یہ سب سے آسان شکار ہے ظالموں کا، سب سے آسان شکار ہے گناہگاروں کا، اس پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ انسان تین قسم کے ہیں، عالم ربانی، متعلم علی سبیل النجات، وہمج رعا۔ ایک وہ ہے جس کے پاس دانائی ہے، دانا کون تھا؟ من عرف قدرہ۔ ایک وہ ہے جس کے پاس دانائی ہے، اس دانائی کے نتیجے میں خدا نے اس کو ربانی بنا دیا۔ ربانی کیا بنا دیا؟ یہ اپنے رب کی طرف بڑھتا رہتا ہے، خود بھی رب کی طرف جاتا ہے، لوگوں کو بھی رب کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ ہو گیا عالم ربانی۔ ضروری نہیں مولوی ہو، فرد عام فرد ہے لیکن ربانی ہے، سب کو رب کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ ہو گیا عالم ربانی۔ دوسرا کون ہے؟ متعلم علی سبیل النجات، اتنی ربوبیت اس کے اندر نہیں آئی ہے کہ سب کو رب کی طرف لے کر جائے، صرف ایک محنت کر رہا ہے، خود راستے پہ چل رہا ہے، دوسروں کو نہیں لے جا پا رہا، خود چل رہا ہے۔ چلو یہ بھی ایک اچھی کیٹیگری ہے، کم سے کم خود گمراہ تو نہیں ہو رہا، خود تو چل رہا ہے۔ تیسرا کون ہے؟ فرمایا تیسرا وہ ہے جو گھاس ہے، گھاس پھوس۔ اس گھاس پھوس کے ساتھ کیا مصیبت ہے؟ جہاں ہوا چلتی ہے یہ وہیں بہہ جاتا ہے۔ اس خطبے میں فرمایا یہ مبغوض ترین ہے۔ اب آپ مجھے تصور فرمائیے گا، ہمارے معاشرے کی یہی مشکل نہیں ہے کیا؟ حتیٰ آپ تصور فرمائیے اگر 15 سے 20% لوگ بھی کسی معاشرے میں اس مصیبت سے نکل آئیں، ہمجن ریا سے نکل آئے، 15 سے 20%، وہ معاشرہ اصلاح ہو جائے گا، اس معاشرے میں صلاح آ جائے گی، فلاح آ جائے گی۔ کیوں؟ 15 سے 20% اس اللہ کے مبغوض ہونے سے باہر نکل آئے۔ ہمیں اور آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، ہم لوگ ہمجن ریا نہ بنے، دلیل سے کریں جو کام کر رہے ہیں، دلیل سے کریں، کیوں آپ نے یہ انتخاب کیا، کیوں آپ اس راستے کے اوپر چلے، کیوں آپ نے اس منزل کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، دلیل ہونی چاہیے کوئی، بلا وجہ میں کوئی کام نہ کرے انسان۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیا، یہ بنیادی ترین مسئلہ ہے، امام نے اس کو مبغوض ترین کہا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس میں ایک راز کھل رہا ہے ہمارے لیے۔ اب اس کو حل کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو حل کرنے کے لیے میں ایک عوامی طریقہ استعمال کرتا ہوں، کچھ تو علمی طریقے ہوتے ہیں نا، بہت اکیڈیمکس ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل لیول کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ عوامی طریقے ہوتے ہیں۔ عوامی طریقہ کار کیا ہے؟ عوامی طریقہ اس کا یہ سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ آپ زندگی میں کچھ بھی کریں سوال کے ساتھ کریں، کچھ بھی کریں، کتنے بجے سونا ہے، کتنے بجے اٹھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا ہے، کیا دیکھنا ہے ٹی وی پہ، کیا نہیں دیکھنا ہے، اس بندے سے ملنا ہے، اس بندے سے نہیں ملنا ہے، یہ چیز خریدنی ہے، وہ چیز خریدنی ہے، کچھ بھی کریں زندگی میں ایک سوال کے ساتھ ہو۔ وہ سوال کیا ہو؟ اس کام کو خدا پسند کرے گا؟ عوامی کام، کچھ بھی کریں, کتنے بجے سوئیں گے, کتنے بجے اٹھیں گے, اس آدمی سے ملوں گا, اس آدمی سے نہیں ملوں گا, اس گاڑی میں بیٹھوں گا, اس گاڑی میں بیٹھوں گا, اس ملک میں جاؤں گا, اس ملک میں جاؤں گا, اس شہر میں رکوں گا, اس شہر میں, کچھ بھی کریں, یہ کپڑے خریدنا ہے, یہ فرنیچر خریدنا ہے, کچھ بھی کریں, ایک سوال کریں, خدا خوش ہوگا؟ ایک اور کام کر سکتے ہیں, یہ ذرا مشکل ہے, ایک اور کر لیں, خدا ناراض تو نہیں ہوگا؟ خوش کرنا کوئی کیا ہے, ممکن ہے کہ بھائی یہ ذرا مشکل ہو گیا, چلو پھر ایک اور کام کر لوں, یہ کام کروں گا اس سے خدا ناراض تو نہیں ہوگا؟ خوش تو اس پہ ہوگا کہ میں اول وقت نماز پڑھوں, خوش تو اس پہ ہوگا کہ میں یہ کام کروں. فرض کرو میں کہہ رہا ہوں میں ضعیف انسان, شیطان نے میرے نفس کو دھوکہ دیا ہوا ہے, میرا ارادے میں کمزوری ہے, ٹھیک ہے ایک اور کام کر لوں, یہ پوچھ لو اس سے خدا ناراض تو نہیں ہوگا؟ ناراض تو نہیں ہوگا, یہ تو سوال کر لے کم سے کم. تو اگر آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں بس یہ ایک سوال کر لیا نا عزیزان محترم, ہماری زندگی آسان ہے. جس کا پتہ چل جائے کہ ہاں اس کام پہ خدا نہ کہ خوش نہیں ہوگا بلکہ ناراض ہوگا, اب تو کرنا حماقت ہے, اب تو آپ پھر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو. یہاں مجلس پڑھنی ہے نہیں پڑھنی, اس آدمی نے مجلس پہ بلایا پڑھوں نہیں پڑھوں, اس جگہ پر بلایا جا رہا ہوں شرکت کے لیے محفل میں, محفل دوست احباب بیٹھے ہیں, صرف دوست احباب بیٹھے ہیں, کھانا پینا ہوگا, لوگ بیٹھیں گے, جاؤں نہیں جاؤں؟ ایک دلیل, آیا خدا پسند کرے گا؟ نمبر ایک, چلو نہیں پتہ چل رہا, دوسری بات خدا ناراض تو نہیں ہوگا؟ مثلا مجھے پتہ ہے فاسقوں کا اجتماع ہے, دنیا داروں کا اجتماع ہے, یہ دنیا کی شو بازی کریں گے یہاں بیٹھ کر, اہل دنیا کے ساتھ بلا کسی سختی اور جبر کے, بلا کسی مجبوری کے بیٹھنا خدا پسند کرتا ہے؟ خدا کو ناپسند ہے. میں کیوں بیٹھ رہا ہوں, کیوں بیٹھوں پھر؟ اپنے آپ سے بس یہ ایک سوال کرتے رہیں, آسان سوال, زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی. البتہ میں عرض کر دوں اتنی آسان بھی نہیں ہوگی, سختی بھی آئے گی, سختی بھی آئے گی, چونکہ بعض اوقات یہ دنیا والے آسان نہیں چھوڑتے, پھر بعض اوقات دنیا والے سخت کر دیتے ہیں. امام نے ایک اور خطبے کے اندر اس بات کو ایک اور ٹاپک کے اندر ارشاد فرمایا, جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, چونکہ آپ اس سلسلے کا یہاں پہ آخری دن ہے, تو میں دو تین چیزوں کو جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ پروردگار عالم نے چاہا تو ایک طرح کا اسائنمنٹ بھی ہوگا کہ ہم اس کو کہیں نہ کہیں پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ دوسرا خطبہ, خطبہ نمبر 126 ہے, جو مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب میں 124 بن رہا ہے, 124 بن رہا ہے, نہ کہ 125, 124 بن رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مساوات کچھ جگہوں کے اوپر صحیح ہے, باقی جگہوں کے اوپر مساوات صحیح نہیں ہے, بلکہ عدل صحیح ہے. ایک جگہ جہاں پہ مساوات صحیح ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز شب پڑھتا ہے, ایک آدمی نماز شب نہیں پڑھتا, آیا بیت المال کی تقسیم میں نماز شب کی بنیاد پر پیسہ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں؟ امیر المومنین فرمانے نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ دوسری خلافت کے زمانے میں یہ معاملہ اس طرح سے بن گیا تھا, جو مہاجر ہے اس کو پیسہ زیادہ, جو انصار ہے اس کو پیسہ اتنا, جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لایا, چونکہ خدا, اچھا سب کے پاس دلیل بھی تھی, ظاہری طور پہ دلیل بھی تھی, السابقون السابقون اولئک المقربون, جو پہلے ایمان لائے وہ پہلے ایمان لائے, وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں, لیکن تقرب کو ثابت کس سے کیا گیا؟ پیسے سے. تقرب کا نتیجہ نکالا گیا کہ پیسہ زیادہ ملے گا اس کے, جبکہ خدا کے قرب میں پیسے کی کہاں سے کوئی خبر ہی نہیں تھی وہاں. تو بنیاد یہ بنا دی گئی, اس کے نتیجے میں بڑی تباہیاں آئیں دنیا اسلام کے اندر, بڑے مسائل آئے, خلافت ثانیہ اپنے آخر تک پہنچتے پہنچتے معترف کہ یہ غلطی ہو گئی ہے, لیکن ختم کون کرے, ختم کون کرے. تیسری خلافت نے اس معاملے نے تباہی کا دہانا کھول دیا, پورا اسلامی معاشرہ دولت مند اور غریب میں تقسیم ہو گیا. جن کو تقوی امید تھی کہ تقویٰ ہونا چاہیے تھا ان کے پاس، ان کے پاس دولتوں کے انبار لگ گئے. اب جو دولتوں کے انبار لگے تو دنیا نے تو اندھا کرنا شروع کر دیا. پھر جو مصیبتیں کھڑی ہوئیں، یہ جو جمل کا لشکر بنا یہ زیادہ تر ایسے ہی پیسے سے بنا کہ جو تقوی کی بنیاد پر دے دیا گیا تھا، اس ظاہری معیار کی بنیاد پر جو پہلے اسلام لایا اس کو اتنا پیسہ ملے گا. اب امیر المومنین کا دور شروع ہوا، امیر المومنین نے یہاں مساوات کا نام لیا، کہا یہ جو تقسیم کا معیار ہے یہ سب غلط ہے، یہاں مساوات ہونی چاہیے. اب جو مساوات کہا تو ظاہر ہے کہ جس کو کل 50,000 مل رہے تھے اس کو آج 4 درہم ملے، چلائے گا یا نہیں چلائے گا؟ وہ تو چلائے گا. تو میں عرض کرتا چلوں وہ تو چلائے گا، اگر کل امیر المومنین نے میرے اوپر لگا گیا میں بھی چلا پڑوں گا نعوذ باللہ تعالی. معذرت کے ساتھ مثلا میں ایسے ایک بار آپ سے کیا معذرت کروں، خیر ہم اور آپ سب شریک ہیں اس معاملے کے اندر. اگر کل امیر المومنین کے فرزند تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جتنے لوگ مجلسیں پڑھ رہے ہیں نا، چاہے مجمع 1,00,000 کا ہے چاہے مجمع 5 آدمیوں کا ہے، سب کو ایک جیسا ملے گا. ہاں اللہم صل علی محمد. خطبہ کرام کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ خود انصاف سے بتائیں. میں شاید میں کسی کی اہانت کا ارادہ نہیں کر رہا ہوں، اللہ جانتا ہے، نہ میں کسی کے اوپر طنز کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں، کل اگر فرزند امیر المومنین تشریف لاتے ہیں انشاءاللہ، ہمیں نہیں معلوم یہ حکم کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ ہمیں نہیں معلوم، بالکل نہیں کہہ رہا کہ وہ یہ کریں گے، قطعاً میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے کیا پتا وہ کیا کریں گے، امکانیہ طور پہ کہہ رہا ہوں، ممکنہ طور پر اگر امام تشریف لانے کے بعد یہ حکم صادر کر دیں کہ بھائی کوئی کتنی ہی مجلس پڑھے تقسیم بیت ال، ایک تو یہ کہ مثلا ٹرسٹیز نہیں دیں گے، جس کو ہم لوگ بانیان مجلس کہتے ہیں وہ بھی نہیں دیں گے، یہ بیت المال سے دیا جائے گا اور بیت المال سے سب کو مساوی دیا جائے گا، صحیح ہے؟ خطبہ حضرات قبول کریں گے؟ اچھا جب ٹرسٹیز بانیان خطبہ سب کی مصلحتیں خطرے میں پڑ رہی ہوں گی، ظاہر ٹرسٹیز اور بانیان کی طاقت ہی ختم ہو جائے گی، خطبہ حضرات کے تمتراک ختم ہو جائیں گے، یہ سب لوگ ان کے اس عادلانہ یا مساوات پر مبنی حکم کو تسلیم کر لیں گے؟ کوفہ نے کیا رنگ دکھائے تھے، مدینے نے کیا رنگ دکھائے تھے جب امام نے کہا تھا عدل ہوگا، انصاف ہوگا، مساوات ہوگی، کیا مصیبتیں کھڑی کی تھیں، شبی اس کی یہاں نہیں آئے گی. چلیے یہ تو میں نے اپنے اوپر رکھ دیا، اپنی صنف پہ رکھ لیا، آپ کی طرف آ جاتا ہوں. آپ اور میں جتنا کما رہے ہیں دنیا کے اندر، ہاں میں تو ایک بات بہت سادی سی ایک بات سوچتا ہوں، ہمارے پاس جو موجود ہے روایات کے اندر وہ سنگین ہے. چلیے روایات کو بھی ذرا سے دیر کے لیے روک کر میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. میں جس زمانے میں ایم فل کر رہا تھا تو وہاں ہمارے پاس ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ پروفیسر صاحب پکے دہریے، ایران کی بات ہے یہ، یونیورسٹیز میں دہریے بہت تھے، تو وہ صاحب پکے دہریے تھے اور کہہ چکے تھے سامنے سامنے کہ بھائی قیامت وامت کا نہیں پتا یہ ہے یا نہیں ہے، تم لوگ پتہ نہیں کہتے ہو باہر، اس طرح کی بات تھی ان کی. اچھا یہ صاحب کون تھے؟ ایران کا ایک صوبہ تھا جو چاول کی کاشت کے لیے بہت مشہور تھا. بہت پریسائز ہو جائے گا اگر میں نام بھی دے دیا. بہرحال اس صوبے کے ان کے دادا مالک تھے، ان صاحب کے جو دادا تھے وہ اس پورے صوبے کے چاول کی کاشت کے مالک تھے. اب آپ ذرا ان کی طاقت سوچیے گا، شاہ ایران ان کے محل میں جا کر گرمیوں کی چھٹیوں میں رکا کرتا تھا، ہر گرمی کی چھٹی میں. اب شاہ ایران کے تمتراک کیا تھے اور ان کے دادا کے کیا رہے ہوں گے؟ صاحب یہ مسائل، انقلاب آ گیا، ان کو بلا لیا گیا کہ بھائی تم اس زمین کے تم مالک ہو؟ ہاں جی ہم مالک ہیں. وہ آ گئے تو یہ پوچھا کہ یہ تمہارے باپ کے پاس آئی کہاں سے تھی؟ وہ میرے دادا نے دی تھی. اچھا تمہارے دادا کے پاس کہاں سے آئی تھی؟ اب پھنس گئے. کیوں؟ ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی چمچہ گیری کی تھی, جس کے نتیجے میں یہ سب ملا تھا, انقلاب نے پکڑ لیا. اس نے کہا اب یہ تم نے فلاں بادشاہ کی چمچہ گیری کی تھی تمہارے دادا نے, اس کے اوپر تم کو یہ زمین ملی تھی, صحیح ہے, اور اس زمین پہ فلاں فلاں کسانوں کی کاشت ہوتی تھی جن سب کو باہر نکال کے تمہارے دادا کو مالک بنایا تھا. تمہارے دادا کا کیا حق ہے یہاں پہ؟ فلاں جو محل جو تمہارے دادا رہتا تھا یہاں پر, یہ محل سب کو پتا ہے یہ اس زمیندار کا تھا, اس سے چھین کے تمہارے دادا کو دیا تھا, کوئی حق ہے تمہارا؟ انقلاب اسلامی نے چھین لیا. اب یہ انقلاب اسلامی کو دعائیں دے گا؟ یہ دعائیں دے گا نہیں, ظاہر ہے کہ بک بک کرے گا, چلائے گا, مرتے دم تک چلائے گا. چلائے گا بالکل صحیح چلائے گا, چونکہ اس کی ساری دنیا چھن گئی ہے. یہ تو بہت سادہ سا کیس ہو گیا, صحیح ہے. ہمارے پاس جب عدل آئے گا واقعاً اللہ جانتا ہے کیا ہوگا, ہمیں نہیں معلوم. مجھے میں اپنا بھی عرض کر رہا ہوں, ہمیں نہیں, بالکل نہیں معلوم. اور میں اپنے ذہن میں آپ کی خدمت میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, میں بالکل اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار رکھوں گا, اللہ کرے نصیب ہو جائے مجھے تیاری, مجھے کہ امام تشریف لائیں اور یہ کہیں کہ دیکھو تم نے 30 سال دین کے نام پہ زندگی گزاری نا, اور تم نے 25 سال بولا, تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے ممبر پہ بیٹھنے کی, جو بولا تم نے غلط کیا, آئندہ سے نہیں بیٹھنا, آئندہ سے نہیں بیٹھنا. اب ذرا تصور کیجئے گا, مجھے 33 سال ہو گئے طالب علم, اور میری پوری جگہ پہ جو اگر چھوٹی سی کوئی عزت ہے بھی چٹکی بھر, تو وہ اسی پر ہے, اور میں اسی سے ممنوع ہو جاؤں تو میں اتنی آسانی سے قبول کروں گا؟ اس کے بعد امام مجھ سے یہ بھی کہیں کہ تم نے جو 20-25 سال بولا نا, تم نے بڑے ہدیے لیے ہوں گے, ان ہدیوں سے تمہاری زندگی بنی ہوگی, یہ سب تمہارے لیے جائز نہیں تھا, یہ سب چھوڑ دو, یہ جو تمہارا گھر ہے نا یہ سب ختم ہو جائے گا, تم نکلو یہاں پر, اور یہ تمہارا ایک چھوٹا سا گھر ہے مثلاً 80 گز کا, اس میں بیٹھ جاؤ, یہ بھی میں تم کو دے رہا ہوں, ورنہ تم اس کے بھی اہل نہیں تھے. میں یہ سب کچھ قبول کر لوں گا آسانی سے. اچھا, اس میں کون سی بات مشکل ہے, کون سی بات غیر منطقی ہے؟ سب منطقی ہے. اگر ایک آدمی کے اندر ممبر پہ بیٹھنے کی اہلیت نہیں ہے تو کیوں بیٹھا ہے؟ امام کیوں بیٹھنے دیں گے؟ جب امام اس کو برطرف کریں گے, اس نے ساری زندگی جو غلط کمایا اس کے ہاتھ میں چھوڑ دیں گے؟ جن کے چھدے امجد نے نہیں چھوڑا تھا, فرمایا عورتوں کے نکاح میں بھی لگ گیا میں پیسہ واپس لے آؤں گا, عورتوں کے نکاح میں بھی اگر کسی نے وہ پیسہ دیا میں پیسہ واپس لے آؤں گا. اچھا امام جب سب کچھ سب سے چھینیں گے, کہیں گے تمہارا حق نہیں, چھیننا کیا حق ہی نہیں تھا, امام عدل کریں گے, چھیننا کہاں سے آ گیا, غلط کہہ دیا میں نے, عدل کریں گے, کہیں گے تمہارا حق نہیں تھا, لوگ قبول کریں گے؟ صرف ہمارے اوپر نہیں رکھے گا, اپنے بارے میں بھی سوچے گا. ایک آدمی ہے, اس کے باپ دادا نے اس کو کسی طریقے سے پڑھایا جو کمائی صحیح نہیں تھی, اس کمائی کے اوپر اس نے پتہ نہیں کتنی چیزیں بنا لی اپنی زندگی کے اندر. کل امام تشریف لاتے ہیں, تمہارے باپ نے بھی غلط کیا, تمہارے دادا نے بھی غلط کیا, جو تم نے کمایا سب غلط کیا, نکلو یہاں سے جو تم نے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. لوگ مان لیں گے اتنی آسانی سے؟ غیبت میں تاخیر اس لیے ہے. عادل قبول کرنا آسان نہیں ہے, یہ امیر المومنین کا عادل ہے, کس نے قبول کیا تھا؟ اتنی سختیاں کیوں آئی تھیں؟ عدل کے لیے آئی تھیں نا. اس کے بعد امام جو معیار بناتے ہیں, اب میں تقسیم زر و مساوات میں امام کا یہ بیان عرض کرنا چاہ رہا تھا, وقت بالکل ختم ہو چکا ہے, اس کو عرض کرنا مشکل ہوتا جائے گا, لیکن صرف چند جملے اس میں سے عرض کر دوں. ان اعطاء المال فی غیر حق ہی تبذیر و اسراف, اگر مال کو کسی اور جگہ پہ صرف کیا جائے جہاں پہ حق نہیں ہے, فرمایا یہ اسراف ہے, یہ تبذیر ہے. وہ یرفع صاحبہ فی الدنیا و یضعہ فی الآخرہ, دنیا میں تو واہ واہ ہو جائے گی, آخرت میں ذلت اٹھانی پڑے گی, آخرت میں ذلت اٹھانی پڑے گی. یکرمہ فی الناس یہینہ عند اللہ, انسانوں کے نزدیک عزت بنے گی, اللہ کے نزدیک ذلیل ہو جائے گا. ولم یضع امرو امرا مالہ فی غیر حق ولا عند غیر اہلہ الا حرمہ اللہ شکرہم وکان لغیرہ ودہم. اگر کوئی انسان کر بھی دے, یہ بڑا ہی عجیب جملہ ہے, اس کو میں اتنی جلدی میں کہاں سے عرض کروں, لیکن صرف اشارتا فرمایا, تم نے کہیں کسی کی محبت لینے کے لیے پیسہ خرچ کر بھی دیا تو خدا تم پر اسی کی محبت حرام کرے گا. مطلب عزیزان محترم, میں نے اپنی اولاد کی محبت لینے کے لیے کچھ پیسہ خرچ کیا ان کے اوپر جو نہیں کرنا تھا. امام فرما رہے ہیں خدا ان کی محبت کو تمہارے لیے حرام کر دے گا, جس کے اوپر تم نے غلط پیسہ خرچ کیا, جس کی محبت کو لینے کے لیے غلط جگہ پہ پیسہ خرچ کیا, اس کی محبت کو تمہارے اوپر حرام کرے گا خدا. یہ قانون ہے جو میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ہمیں نہج البلاغہ سے سیکھنا ہے. وہ جملے رٹا نہیں ہے, قانون نکالیں. محبت کا قانون یہاں پہ لکھا ہوا ہے. یہ خطبہ نمبر تھا, اس کو میں پورا نہیں پڑھ پا رہا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں, چونکہ مجھے اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بات جملہ عرض کرنا ہے. یہ خطبہ نمبر 126 مفتی جعفر حسین صاحب کے لیے نزدیک 124. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب اس کے بعد صفات امام, لیڈر کیسا ہونا چاہیے. آخری دن کے لیے اور آخری منٹوں میں بولنے کے لیے یہ موضوع بہت اچھا ہے. بولے اگلے سال تک کے لیے غائب, تاکہ کچھ سننا سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بہت اچھا ہے یہ. اچھا یہ ہمیں کیا بتاتا ہے, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بتاؤ, تم کچھ ذمہ داریاں لینے کے لیے اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ بنا رہے ہو, تم میں یہ خاصیتیں ہیں, کیوں اپنے نفس کو آگے بھیج رہے ہو. ایک طرف سے یہ بتاتا ہے, دوسری طرف سے یہ بتاتا ہے تم کسی کو اپنی نمائندگی میں آگے بھیج رہے ہو, اس میں یہ ہے, تم میں ہے تو آگے آؤ, تم میں نہیں ہے تو بلا وجہ میں اس وبال کو اپنے سر پہ کیوں لے رہے ہو. تم جس کو آگے بھیج رہے ہو اس میں یہ ہے, اس میں نہیں ہے تو اس کو کیوں بھیج رہے ہو, پھر آگے کیوں اپنے لیے مصیبت بنا رہے ہو. اچھا فرض کرو کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ صفتیں 100 ہیں, اس بندے میں 70 ہیں اور 71 کسی میں نہیں ہیں. بات صحیح ہے, حت المقدور جس کو ہم لوگ اردو میں بھی کہتے ہیں, عربی کا لفظ اردو میں بھی آ گیا, حت المقدور وٹ ایور پاسبل, یہ پاسبل تھا, یہ اس وقت ممکن تھا, مقدور قدرت میں طاقت میں یہی تھا, 100 خاصیتیں تھیں نہیں ملی کسی کے اندر, 70 ایک بندے میں ملی ہیں, 71 کسی میں نہیں ہیں, اس کو میں نے بھیج دیا. چلو بات صحیح ہے, بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی مقدور یہی تھا. اچھا اگر آنکھوں سے نظر آ رہا ہو کہ بھائی یہ جو امام نے کہا تھا نا یہ کوالٹی ہونی چاہیے, یہ تو اس میں سرے سے ہی نہیں ہے, اب یہ ظلم کیوں کیا. اچھا یہ ظلم میں نے کیوں کیا, بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی. یہ میں نے اس لیے کیا کہ اگر میں ان ہائر کوالٹیز کا بندہ اوپر بھیج دیتا تو میری نہیں چلنی تھی. پھر بہت دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بھائی اگر میں نے اصلی کوالٹیز کا بندہ اوپر بھیج دیا میری نہیں چلے گی, چونکہ وہ پاورفل ہو جائے گا, پھر کل میرے اوپر بھی اعتراض کرے گا. تو میں سوچتا ہوں بھائی سیف سائڈ پہ رہو, اوپر اتنا طاقتور بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو بعد میں کل میرے لیے مصیبت کر دے. جیسے ہی یہ کمپرومائز کیا اب سمجھ لو کہ یہ مصیبت کا دروازہ کھول لیا. اپنی ذاتی مصلحت پر میں نے کمپرومائز کر لیا نا, کس چیز کو پامال کیا, حکم خدا کو. جس مصلحت کی خاطر حکم خدا پامال ہوا ہے وہ کبھی نصیب نہیں ہوگی, یہ طے شدہ انسان سوچ لے. جس چیز کی خاطر حکم خدا پامال ہوا ہے وہ کبھی نصیب نہیں ہوگی. اگر اس کے شبیہ کوئی چیز ملی بھی ذلت کے ہمراہ ہوگی, ذلیل کرے گی. تو مثلاً اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں, مثلا میں یہ سوچتا ہوں بھائی یہ جملہ بولوں گا نا تو پبلک پھڑک اٹھے گی, کل رش زیادہ ہوگا, خطبہ تو ایسے کرتے ہیں. اچھا شاید پھڑک بھی اٹھے اور شاید رش بھی ہو جائے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, ذلیل ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا، عزت نہیں ملے گی، ذلیل ہونا پڑے گا. اچھا یہ ہم لوگ دنیا میں مقرر دیکھ رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ قانون ایسے ہی امپلیمنٹ ہوتا ہے جیسے 2+2=4، 4+4=8، ایسے ہی امپلیمنٹ ہوتا ہے. تو جو صفات بتا رہے ہیں ذرا دیکھیے گا امام نے کیا فرمایا، وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَنبَغِي أَن يَكُونَ الْوَالِي عَلَى الْفُرُوجِ وَالدَّمَائِ وَالْمَغَانِمِ وَالْأَحْكَامِ وَإِمَامَةَ الْمُسْلِمِينَ. اصل والی کو کرنا کیا ہوتا ہے؟ امام فرما رہے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ جس شخص کو تم نے حاکم بنایا ہے کن چیزوں پر؟ الفروج، فرمایا لوگوں کی عزت و ناموس پہ، والدماء ان کے خون پر، والمغانم پیسے مال کے اوپر، والاحکام خدا کے دین کے احکام کو بیان کرنے پر، وامامت المسلمین اور مسلمانوں کی رہنمائی پر. تم نے ایک آدمی کو ان چیزوں کا والی بنانا ہے. یہ آدمی آئے گا اس کے پاس یہ چیزیں آ جائیں گی. کیا کیا آ جائیں گی؟ مسلمانوں کی عزت اس کے ہاتھ میں چلی جائے گی، مسلمانوں کا مال اس کے پاس جائے گا، مسلمانوں کا خون اس کے ہاتھ میں چلا جائے گا. عزیزان محترم، مجھے واقعاً پہلے عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، میں نے اپنی آنکھوں سے ہمارے کراچی کے مومنوں کے غلط فیصلوں پر خون بہتے دیکھا ہے، خون بہتے دیکھا ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کا خون بہتے دیکھا ہے غلط فیصلوں کے اوپر. اور میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض بھی کر چکا ہوں پچھلے سالوں میں. اس خون کا کوئی جواب دہ نہیں ہے کیا؟ نہ کہ ظلم کیا تھا مثلا ظالموں نے، وہ ظلم کیا تھا ظالموں نے، اس کا تو اس کے اوپر ہمیں فخر ہے. اگر ظالم ظلم کرے ہمارا خون بہے ہمیں فخر ہے. ہم نے خود غلطیاں کی بعض جگہ جس پہ خون بہا ہے، جس نے خون بہایا وہ ابھی بھی ذمہ دار ہوگا، خدا انہیں متعالی اس کو قیامت کے دن سخت ترین سزا دے گا. جس کا خون بہائے وہ بھی مظلوم ہوگا، لیکن جس کے غلط فیصلے پہ خون بہائے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا غلط فیصلے کیے، منع بھی کیا یہ فیصلہ مت کرو یہ غلط فیصلہ ہے، اس پہ خون بہائے، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. اس خون بہنے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اس وقت کوئی ذمہ دار نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات صحیح فیصلے بھی ہوتے ہیں، لیکن غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں جس پہ خون بہتا ہے، اس کا کوئی ذمہ داری کیوں نہیں لے رہا ہے؟ آخر ایک مظلوم انسان کا خون بہا ہے، اس کے بھی کچھ بچے یتیم ہوئے ہیں، اس کی بھی بالآخر خاندان کے اوپر مصیبت آئی ہے. خود ایک نفس انسانی کوئی نہیں تھا اس کا مال دنیا میں جاننے والا ماننے والا، نفس انسانی محترم ہے، خون بہا ہے بالآخر. امیر المومنین جیسا خون بہنے کو ہلکا لیتا ہے کیا؟ تہس نہس کر دیں گے، وہ زمین آسمان ایک کر دیں گے، ایک انسان کا خون بہ گیا، ایک انسان کی عزت پامال ہو گئی، ایک عورت کے پاؤں سے پازیب چھین کر لے گئے، زیور چھین کر لے گئے یہودی. امام فرما رہے مر جاؤ تم لوگ، کیوں نہیں مقابلہ کیا تم لوگوں نے؟ ایک انسان کا خون بہ جائے امام ہلکا لیں گے؟ اس وقت ہم لوگ تشیع کے معاملے میں ایسی جگہ کھڑے ہیں، ذرا سی غلطی کرتے ہیں نا خون بہتا ہے. یہ غلطیوں کی گنجائش ہے ہی نہیں یہاں پر اس وقت. میرا جیسا بولنے والا بعض اوقات چار جملے غلط بولتا ہے، دو آدمیوں کا خون بہ گیا. او بھائی اس خون کا کون ذمہ دار ہے؟ آخر خون ہے یہ. امام فرمائے دما انسانوں کی عزت، فرمان تمہیں پتا ہے کہ اگر تم کسی کو والی بناتے ہو مسلمانوں کی ناموس کے اوپر، عزت کے اوپر، چار باتیں کر دیں مسلمانوں کی بےعزتی ہو گئی، اہل ایمان کی بےعزتی ہو گئی. لوگ کہہ رہے ہیں شیعہ یہ کہتے ہیں؟ ارے بھائی چاہے وہ سیاسی جماعت ہو، چاہے وہ مذہبی جماعت ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ ٹرسٹی ہو، چاہے میرے جیسے چھوٹا بولنے والا ہو، کوئی بھی ہو، سب کو جو بنا دے تم نے حاکم تو پہلے یہ تو دیکھو کم سے کم. جس کو تم والی بناتے ہو ناموس کے اوپر، عزت کے اوپر، خون پر، پیسے پر، احکام مسلمین، احکام اسلام کے اوپر، وہ احکام جاری کرتا ہے، یہ حکم ہے تم نے بنایا. وہ امامت المسلمین، یہ کیا ہونا چاہیے؟ تمہیں پتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا نہیں ہونا چاہیے؟ البخیل. بخیل انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ امام نے فرمایا تم جانتے ہو کہ وہ شخص جو اس طرح کا بنایا جائے وہ بخیل نہ ہو. کیوں؟ کہ وہ تماؤ حرص میں مبتلا ہو جائے گا. اگر بخیل ہوگا, پیسے کا بخل اس کے اندر ہوگا, یہ تما کرے گا, حرص دکھائے گا, چار پیسے نظر آئیں گے کسی اور طرف چلا جائے گا. تم نے اس کو کیوں بٹھایا, تم نے اس کو کیوں والی بنایا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین فرمانے, دیکھو میں نے زبیر کے اندر ایک جملے سے پکڑا کہ اس کے اندر قرابت داری کا امکان ہے, میں نے رد کر دیا. تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ آدمی پیسے پہ حریص ہے, تم نے کیوں بٹھایا؟ تم کیوں سننے بیٹھے؟ تمہیں پتا تھا پیسے پہ حریص ہے, کیوں سننے بیٹھے تم؟ اب جب تم نے یہ کام کر دیا, تشیع کے اوپر آسانی آئے گی یا سختی آئے گی؟ سختی تم نے خود غلط کیا. تمہیں کہا تھا بخیل کو مت بٹھانا اس جگہ کے اوپر, تم نے کیوں بٹھا دیا؟ فرمایا اس کو بخیل نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ حرص کرے گا, یہ تما دکھائے گا. نہ اسے جاہل ہونا چاہیے, صاحب علم ہونا چاہیے. کیوں؟ وہ اپنی نادانی سے دوسروں کو گمراہ کر دے گا. جاہل آدمی, فرض کرو جاہل ہے اور بظاہر نیت بھی صحیح ہے, نیت صحیح ہے, آدمی جاہل ہے, یہ ہدایت دے گا؟ یہ اپنے خلوص میں قوم کو گمراہ کرے گا, خلوص میں قوم کو گمراہ کرے گا. کیوں؟ تم جاہل آدمی نیچے ہونا مسئلہ نہیں ہے, تھوڑا خطرہ ہے. جاہل آدمی اوپر چلا گیا ہے, اب بہت بڑا خطرہ ہے. اس کے دماغ میں جو آئے گا یہ کرے گا, اور یہ قوم کا بڑا غرق مار دے گا. قوم کو پتہ نہیں کس دہانے کے اوپر لے کے چلا جائے گا, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ کر کیا رہا ہے, سب کچھ برباد ہوتا چلا جائے گا. فرمایا نہ اس کو بخیل ہونا چاہیے, نہ اس کو جاہل ہونا چاہیے, ولل جانی, نہ اس کو ظالم ہونا چاہیے. کیوں؟ فیقطعہم بجفائہ, چونکہ وہ اپنے ظلم و جور سے لوگوں کو پریشان کر دے گا. اگر ظالم کو لے آئے جس کا پتہ ہے کہ نہیں اس کی تو زندگی میں کوئی اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے, یہ تو جب چاہتا ہے کسی کا پیسہ ہتھیا لیتا ہے, جب پیسے اس کو اٹھا کے اوپر لے آئے. اچھا تھوڑا بہت تو میں بھی معاشرے کو دیکھ رہا ہوں اور آپ ہم شاید برابر کئی دیکھ رہے ہیں. یہ کیسز ہم نے کیے ہیں یا نہیں کیے؟ سب کیے, سب کیے. اس کے بعد قوم کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے اب کیا کر سکتے ہیں. نہ اسے جاہل ہونا چاہیے کہ وہ یہ کرے گا, نہ ستمگر ہونا چاہیے ورنہ اپنا ظلم جور سے لوگوں کو پریشان کر دے گا. اس کے بعد ایک اور فرمایا, نہ اس کو بزدل ہونا چاہیے, بزدل نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اور نہ تغیر ایام سے ڈرنے والا ہونا چاہیے ورنہ وہ ایک طاقتور گروہ سے مل کر دوسرے گروہ کو ذلیل و خوار کرے گا. اگر یہ ڈرنے والا ہوا تو ایک طاقتور آئے گا, اس کو ڈرائے گا, یہ اس طاقتور کے ساتھ مل جائے گا, قوم کو ذلیل و خوار کروا دے گا. بزدل ہے اندر سے, مت لاؤ ایسے آدمی کو, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد فرمایا, نہ اسے رشوت لینے والا ہونا چاہیے کہ مال لے کر باطل کو حق اور حق کو باطل کرے گا. ایسا دو اور اس کو بولو آج یہ کہنا ہے, معاملہ ختم, جو کہلوانا ہے کہلواؤ, مکے کی پیاز اکا میں بکواؤ, اکے کی پیاز مکہ میں بکواؤ, جو کروانا کرواؤ. 1400 سال پہلے اکا اور مکہ تھا, آج کچھ اور ہوگا. 1400 سال پہلے پیاز بکوائی تھی, آج نعوذ باللہ دین بکوائے گا. جو کہلوانا ہے کہلواؤ, یہ بھی واجب ہے دین کے اندر. تیرے باپ کے زمانے میں بھی واجب نہیں تھا, دین میں کہاں سے واجب ہو گیا, کہہ دیا واجب ہے. جو کرنا کروا لو, پیسہ دے دے تو ختم ہو گیا. نہ رشوت لینے والا ہونا چاہیے کہ مال لے کر باطل کو حق, حق کو باطل کرے, ورنہ حقوق ضائع ہو جائیں گے. امام نے فرمایا اگر تم نے ان صفتوں کا خیال نہ رکھا والی بنانے میں تو کیا ہوگا, فیذهب بالحقوق, حقوق ختم ہو جائیں گے, لوگوں کے حق پامال ہو جائیں گے. ویقف بها دون المقاطع, حقوق پامال ہو جائیں گے, حدود الہی نافذ نہیں ہو سکیں گے. سنت کا معطل کرنے والا بھی انسان کو نہیں ہونا چاہیے ورنہ امت کو ہلاک کر دے گا. یہ امیر مومنین نے والی کے لیے بتایا. ظاہر ہے ممکن ہے کوئی یہ سوچے یہ باتیں بہت تھیوریٹیکل ہیں, ممکن ہے کوئی یہ سوچے تھیوریٹیکل باتیں ہیں پریکٹیکلی کچھ اور ہوتا ہے، تو میں اس کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں گا، مجھ سے مت کہو، ضرورت ہے تو امیر المومنین سے کہہ کے دیکھو، مجھ سے مت کہو، میرا کلام تھوڑی ہے، میں نے اپنی جیب سے گڑا ہو تو مجھ سے کہو، میں اپنی زبان سے بولا ہوں تم مجھ سے بولو، یہ کلام امیر المومنین ہے، نمبر بتا دیا ہے، خطبہ بتا دیا ہے، نہ میں نے لکھا ہے نہ میرے کسی ساتھی نے لکھا ہے، سید رضی نے جمع کیا تھا، تاریخی حقائق میں ثابت ہے، امیر المومنین نے یہ کہا ہے، اب تم اور میں کیا کریں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اس کا ذمہ دار کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے، جب ہم اس کے خلاف جائیں گے تو کیا ہوگا، جو مولا نے کہا ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کے سوا کیا ہوگا، اس کے سوا اور کیا ہوگا، بھائی کسی کو مثلا میٹھا کھلائیں گے تو اس کا منہ میٹھا ہوگا، نعوذ باللہ کسی کو کڑوا کھلاؤ گے تو کڑوے سے کڑوا ہوگا، کڑوا کھلانے سے میٹھا تھوڑی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے زہر کھلاؤ گے تو زہر انسان کو مار دیتا ہے، زہر مٹھائی کا اثر نہیں دیتا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، یہ وہ معاشرتی زہر تھے جس کو امیر مومنین نے کہا تھا کہ تم اپنے بڑوں میں مت ڈالنا ان چیزوں کو، اچھا ہم نے پامال کیے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ آپ کے سامنے، آپ خود جا کے پڑھ لیجئے، آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کیا کیا غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، اب ہمیں کرنا کیا ہوگا، چھوٹا سا ایک کام کر لیں، کہیں اور سے شروع نہ کریں، اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں، مثلا امام نے فرمایا بخیل نہیں ہونا چاہیے، جاہل نہیں ہونا چاہیے، تمان کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، خائف نہیں ہونا چاہیے، اپنے اندر یہ کوالٹیز لاتے ہیں، اگر ہم اپنے اندر یہ کوالٹیز لائیں گے تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں خدا کسی بری قوم کو تو اچھا لیڈر دے دیتا ہے، لیکن اچھی قوم کو برا لیڈر نہیں دیتا ہے، بری قوم کو تو اچھا لیڈر دے دیتا ہے، جیسے کوفیوں کو امیر المومنین کی ذات مقدس نصیب ہو گئی، لیکن کوئی یہ کہے مومنین کا گروہ تھا لوگ اچھے تھے اللہ نے اچھا لیڈر نہیں دیا، نعوذ باللہ تعالی، یہ نہیں ہوتا، یہ خدا محروم نہیں کرتا ہے، خدا نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت خدا کے ہاتھ میں، ان تمام عرائض کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے نفس کے اوپر گرفت کروں، مجھے ایسا نہیں بننا ہے، انشاءاللہ ان ہدایات کی روشنی میں جب کوشش کریں گے انشاءاللہ پروردگار عالم اطمینان اور سکون ہمارے قلوب پہ نازل فرمائے گا، اور سید الشہداء کی مجالس اسی لیے ہیں، سید الشہداء کی مجالس ایک طرف سے ہمیں اہل بیت کی محبت اور ان کی رہنمائی یاد دلائے، ہمارے قلوب کو سید الشہداء کی محبت سے اور نزدیک کرے، اور سب سے بڑھ کر کیا ہے، ان کے اور ان کے اجداد طاہرین کے راستے پر چلنے کی سعادت دے ہمیں، یہ مجالس ہمیں سید الشہداء کا راستہ دکھائیں، یہ مجالس ہمیں مولا امیر المومنین ان کے والد گرامی کا راستہ بتائیں، کہ جس کے نتیجے میں ہم چلتے ہوئے انشاءاللہ اس معراج کو حاصل کریں جس کو سید الشہداء کے اصحاب نے حاصل کیا تھا، انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، جس طرح سید الشہداء کے چاہنے والوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، مجالس ہمیں اس طرف لے کر جائیں، مجالس ہمیں تہذیب نفس کی طرف لے کر جائیں، مجالس ہمیں شہادت طلبی کی طرف لے کر جائیں، مجالس ہمیں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی پیروی میں کربلا میں شرکت کرنے کے قابل بنائیں، الحمدللہ رب العالمین، خدا نمتال نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کی اس عظیم الشان محبت سے نوازا ہے، سید الشہداء کا کوئی چاہنے والا کیسے ہو سکتا ہے کہ ظلم کرے یا ظلم پہ خاموش رہے، سچا چاہنے والا امام حسین کا نہ ظلم کرے گا نہ ظلم پہ خاموش بیٹھے گا، اس نے دیکھ لیا ہے کہ میرے امام نے، ان مقدس ہستی نے جن کے عشق سے اس کا دل بھرا ہوا ہے، کس طریقے سے ظلم کا مقابلہ کیا ہے، ہم لوگ الحمدللہ رب العالمین مولا امام حسین کی محبت میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی محبت میں پلے ہوئے لوگ، بچپن سے امام حسین کا نام لیا ہے، اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ کوئی انسان 30 سال 40 سال کسی ایک انسان کے ساتھ زندگی گزارے تو اس سے محبت کرتا ہے, اور محبت کرتا ہو تو تعلق بن جاتا ہے, رابطہ بن جاتا ہے. دنیا میں بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو بہت زیادہ چاہتا ہو تو اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے, اس کو بغیر خبر کے کچھ احساس ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے مائیں بعض اوقات تڑپنے لگتی ہیں کسی بچے کے ساتھ کچھ ہو جائے, پتہ نہیں چلا ہے ابھی, لیکن اس کا دل پریشان ہونے لگتا ہے. اگر کوئی 30 سال امام حسین کے لیے رویا ہو, اگر کوئی چند سال امام حسین کے لیے رویا ہو, اس کا دل امام حسین سے جڑا ہو, تو عزیزو بس اتنا عرض کروں گا, یہ محبت ایک طرف کی نہیں ہوتی, یہ دو طرف کی محبت ہوتی ہے. جتنا آپ امام حسین کے لیے روئے اتنا ہی امام حسین کی نظر لطف آپ پر بھی آئے گی. امام حسین کی محبت دو طرف سے ہوتی ہے. اگر آپ اس بات پر روئے کہ امام حسین پیاسے تھے, آپ کی پیاس کو امام حسین نے سنبھال لایا. اگر آپ اس بات پہ روئے کہ میرے مولا غریب الوطن تھے, آپ کی غربت کو امام سنبھالیں گے. کیا مطلب غربت کو سنبھالیں گے؟ تم غریب الوطن بھی ہو گے نا, امام تمہارے ساتھ ہوگا, اکیلا نہیں چھوڑیں گے. امام ساتھ دیں گے, نصرت فرمائیں گے. اگر تم نے اور میں نے خواہش کی ہے کہ مولا آپ شہید ہوئے میں بھی شہید ہو جاؤں, نصیب ہوگا انشاءاللہ. یہ جو شہداء شہید ہوئے ہیں ان میں سے بعض نے امام حسین سے درخواست کی کہ مولا ہم آپ کے ہمراہ شہید ہونا چاہتے ہیں, لیکن مولا ایک اور التجا بھی ہے. کچھ نے درخواستیں بھیجی امام کے پاس, کہا مولا آپ کا سر علیحدہ ذرا ہمارا بھی سر علیحدہ ہو جائے, سر تن سے جدا ہو جیسے آپ کا سر تن سے جدا تھا. کچھ نے درخواستیں بھیجی امام نے, کچھ کو قبول فرما لیا, کچھ ایسے شہید ہوئے جن کے سر نہیں ملے, کچھ شہید تھے جنہوں نے کہا مولا چونکہ آپ غریب الوطن تھے ہمیں بھی غریب الوطن کریں, چونکہ آپ پیاسے تھے ہمیں بھی پیاسا کریں, چونکہ آپ کا لاشا پامال ہوا ہمارا بھی لاشا پامال ہو. کچھ کو امام نے قبول کر لیا. مسلم بن عقیل شاید انہی میں سے تھے, انہیں میں سے تھے, کہا یہ غریب الوطن میں بھی غریب الوطن ہوں, میں بھی لاشا پامال, میرا بھی لاشا پامال ہو, وہ بھی پیاسے تھے میں بھی پیاسا ہوں. لیکن عزیزو ہم سب مل کر جب شہداء پر دیکھتے ہیں تو ایک منظر پہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے, ایک منظر پہ معاملہ ختم ہوتا ہے. سید الشہداء جب کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے بار بار حضرت یحییٰ کو یاد کر رہے تھے. حضرت یحییٰ وہ نبی تھے جن کا سر کاٹ کر تشت میں رکھا گیا تھا. جب سید الشہداء حضرت یحییٰ کو بار بار یاد کر رہے تھے تو لوگ سمجھ گئے تھے کہ اب سید الشہداء کا سر اقدس جدا ہوگا اور تشت میں رکھا جائے گا. یہ بھی انبیاء کی سنت میں آ چکا تھا, اصحاب نے اس کو بھی دیکھ لیا تھا. لیکن عزیزو یہ سب کے سب جا کر ایک جگہ پہ رک گئے. کس جگہ پہ رک کر؟ کسی نبی, کسی ولی, کسی ایسی شہادت دینے والے کی بچیاں سر کے سامنے نہیں تھی. حضرت یحییٰ کا سر اقدس جدا ہوا تھا, تشت میں رکھا گیا تھا, لیکن کب رقیہ و سکینہ جیسی بچیاں سامنے تھیں؟ کب ایسا ہوا؟ یہ صرف امام حسین کے ساتھ ہوا. کس نبی کی بچی زندان میں شہید ہوئی؟ کس نبی کی بچی ہوئی؟ ہمیں نہیں معلوم, ہمیں نہیں سنا, لیکن ہمیں صرف امام حسین کا پتا چلا کہ سب کو آزادی مل گئی لیکن ایک بچی کا ادھار میں رہ گئی. کن حالات میں رہی ہے, کن طریقوں میں رہی ہے؟ ارے بھائی مسلمانوں کا دستور ہے کم سے کم مرنے والے کو کفن تو دے دیا جاتا ہے. حسین سلام اللہ علیہ کی وہ مظلومہ بچی زندہ کے اندر ہے جو بغیر کفن کے انہیں کپڑوں کے اندر زندان کے اندر دفن کر دی گئی. آج تک اس مظلومہ کی فریاد اپنی بھوپی کے ہمراہ شام کے اندر گونجتی ہے.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون. پروردگارا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، ہم نے مختصر تیرے دین کو سمجھنے کی کوشش کی، اے پاک پروردگار ہمیں دین مقدس سمجھنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار بحق نبی اور اولاد نبی ان کی قربانیوں کے صدقے میں ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت اور قرآن کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تیرے دین کے وارث کا انتظار، پاک پروردگار تو ہمارے گناہوں سے واقف ہے، تو ہماری غلطیوں خطاؤں سے واقف ہے، تجھے واسطہ سید الشہداء کے مقدس خون کا، تجھے اس عزاداری کا واسطہ، اس عزاداری کی راہ میں بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ، دنیا کے اندر سید و سردار مولا اور آقا کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ خدایا مقرر تیرے سامنے التجا ہے، زندگی جیسی بھی گزری خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، تجھے قرآن اور اہل بیت کی عظمت و طہارت اور ان کی قربانی اور قداست کا واسطہ، خدایا ہماری زندگیوں کا اختتام شہادت کی موت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔